پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب پہلے تو ہم مجھے بتاتے چلیں آپ کو کہ آپ فیس بک پر ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو مفت سہولت ٹیلی فون کرنے کی اس پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. برائے کرم دونوں صورتوں میں ہم سے رابطہ کیجیے. اور اب وہ موضوعات جن پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. پاکستان، افغانستان اور امریکہ، یہ ہمارا پہلا موضوع ہے آج کا، جس کے بعد بھارتی کشمیر میں ہونے والی صورتحال پر اور پاکستانی کشمیر میں اس کے رد عمل کے بارے میں گفتگو ہوگی. ملالہ یوسف زئی اب پاکستان سے چلی گئی ہیں واپس انگلینڈ. ان کے دورے کے جو تاثرات ہیں وہاں پر اس پہ گفتگو کریں گے ہم ایک ماہر تعلیم سے. اور آخر میں ہماری گفتگو ہوگی یو ایس اور چائنا کے درمیان تجارتی جنگ کے حوالے سے. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک خطے خصوصاً افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے. انہوں نے جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے قائم مقام معاون امریکی وزیر خارجہ ایلس ویلس سے گفتگو میں یہ بات کہی جنہوں نے پیر کو راولپنڈی میں ان سے ملاقات کی تھی. یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ پاکستان کا ایک وفد سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ کی قیادت میں افغانستان گیا ہے اور چند روز کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی دورہ ہونے والا ہے. ایک مختصر رپورٹ ہے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پالیسی انسٹیٹیوٹ کے بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب ہیں اور انجینئر کمال صاحب ہمارے ہوں گے جو افغانستان کے ممبر پارلیمنٹ ہیں. لیکن پہلے یہ رپورٹ.
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک خطے خصوصاً افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے. انہوں نے یہ بات جنوبی و وسطی ایشیا کے لیے قائم مقام معاون امریکی سیکرٹری ایلس ویلس سے گفتگو میں کہی جنہوں نے پیر کو راولپنڈی میں جنرل باجوہ سے ملاقات کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے کے دوسرے ممالک سے بھی اس ضمن میں مساوی مثبت کردار ادا کرنے کی توقع رکھتا ہے. امریکی عہدیدار نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ بھی پائیدار امن کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے. بیان میں کہا گیا کہ جنرل باجوہ اور ایلس ویلس نے اتفاق کیا کہ کسی بھی تاثر کا یرغمال بنے رہنے کی بجائے ضروری ہے کہ دونوں ملک مثبت پیش رفت کے لیے اپنی سوچ میں ہم آہنگی پیدا کریں. یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب پیر کو ہی پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد افغانستان میں امن کے لیے باہمی لائحہ عمل پر بات چیت کرنے کابل پہنچا. سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ کی سربراہی میں یہ وفد اعلیٰ و سول عسکری عہدیداران بشمول پاکستانی فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا افغانستان گیا ہے. یہ وفد افغانستان میں حکومتی اور عسکری قیادت سے ملاقات کر کے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کرے گا.
تو یہ تھے ہمارے ساتھی ناصر محمود. ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب موجود ہیں. اب بریگیڈیئر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ملاقات ہوئی ہے امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ کی آرمی چیف سے، اس کے بارے میں جو اس وقت تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک پاکستان کا جو تجویز ہے کہ ایک علاقائی اپروچ اڈاپٹ کیا جائے اور اس میں جو علاقے کے باقی ممالک ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، تو میرے خیال میں اس بارے میں علاقے کے ممالک بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. جس طریقے سے ابھی تاشکان میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے علاوہ روس بھی یہ کوشش کر رہا ہے، ایران نے بھی اپنا اس میں ڈالا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ چائنا بھی. تو ایک تو امریکہ کے لیے میرے خیال میں یہ امن کے راستے کے لیے ریجنل ممالک جو ہے افغانستان کے، وہ ایک تعاون کی طرف بڑھنے کی اور یہاں پر پائیدار امن لانے کے لیے کوشاں ہے. اس لیے کہ خطے کا امن، خواہ وہ سنٹرل ایشیا ہو، خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ وہ چائنا ہو، تو سب سے بڑا خطرہ امن کو ہے. اور اگر افغانستان ڈیسٹیبلائز رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا خطہ ڈیسٹیبلائز رہتا ہے اور اس کی وجہ سے باہمی تعلقات، تجارت، کنیکٹیویٹی اور اس کے علاوہ باقی جو جو ترقیاتی کام ہے وہ اس کے ارغمال رہیں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان اور پاکستان کا تعلق ہے اور ساتھ امریکہ کا، تو میرے خیال میں کہ افغانستان میں اب یہ ریئلائزیشن زیادہ بڑھنے لگا جس طریقے سے یہ لشکر گاہ میں وہاں پر ایک بھوکڑ تال بھی ہوا کہ طالبان کے ساتھ امن کا راستہ ہموار کیا جائے, اور ابھی وہ سٹن ولوما کے مطلب انٹروینشن سے وہ تقریباً ختم ہو گیا. تو اب یہاں پر وہ افغانستان میں جس طریقے سے یہ پچھلے 3-4 مہینے میں بہت زیادہ وائلنس رہا, تو لوگوں میں اور حکومت میں بھی یہ تاثر زیادہ ہے, بلکہ یہ کوشش زیادہ ہے کہ امن کا راستہ اختیار کیا جائے. اب امن کا راستہ کس طریقے سے اختیار کرتے ہیں, اس کے لیے پاکستان افغانستان اور امریکہ کا ایک پیج پر ہونا, وہ کوارڈیلیٹرل ٹاکس ہوں, کیونکہ وہ تو ابھی آگے نہیں بڑھے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں کہ پاکستان اپنے طور پر امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان پر جو پاکستان کا اثر ہے وہ ضرور استعمال ہو رہا ہے, اور ان کے جو خدشات بھی ہے کہ یہاں پر سینچریز ہے وہ بھی ایڈریس ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان جو انگیجمنٹ کی پالیسی امریکہ کے ساتھ وہ جاری رکھنا چاہتا ہے. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کلیکٹو ویل ہے ریجنل کنٹریز کی طرف سے اور افغان حکومت اور افغان کے لوگوں کی طرف سے, میرے خیال میں کہ ابھی امریکہ کو اس کو میرے خیال میں کہ پازیٹیو نگاہ سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ اگر امریکہ کا یہ ایک عنصر ہے کہ خطے میں رہنے کے لیے اگر افغانستان میں کچھ قوتیں یا ڈیسٹیبلائزیشن رہتا ہے تو وہ ان کی موجودگی یہاں پر زیادہ عرصے کے لیے ہو سکتی ہے, یہ ایک بہانہ ہو سکتا ہے.
صحیح.
تو میرے خیال میں یہ خدشات جو ہے یہ کچھ ریجنل ایم ایل ایس جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں, ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس خدشات کو رفع کرنے کے لیے اس قسم کی ملاقات اور یہ میسج یعنی امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں ان تک گیلس کے ذریعے جانا چاہیے.
اچھا جی. اب یہ بتائیے کہ جو وقت دیا ہے اس وقت تو تہمینہ جنجوہ کے زیر قیادت تو افغانستان, یہ ایک ایسا وقت ہے جبکہ ازبکستان کانفرنس کے بعد ماحول بڑا سازگار نظر آتا ہے کہ ماحول بہتر ہوگا, افہام و تفہیم ہوگی. اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیگیشن گیا ہے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کے لیے راہ ہموار کرے گا, بنیادی کام کرے گا, اور کیا اس سے آپ مثبت نتائج کی توقع کر رہے ہیں؟
یقیناً جس طریقے سے اشرف غنی نے دعوت دی تھی اور اس دعوت کو قبول کیا, اور پرائم منسٹر نے 6 تاریخ کو جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس نے چائنا کا دورہ کرنا ہے, تو یقینی طور پر ابھی جو یہ وقت گیا ہوا ہے یہ پرائم منسٹر کے وزٹ کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. جو نکات ہیں یا جو جوائنٹ کمیونیکے ہوگا پیس کی طرف, اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ہائی لیول پر ان اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ٹاک ہوگا, اور اسٹیٹ ٹو اسٹاک لیول پر جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے لیول پر بہت سارے جو ریزرویشن ہے یا بہت سارے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس ہو چکے ہوتے ہیں, اور اس پر کوئی نہ کوئی رائے عمل یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی پیرامیٹر بنائے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ایک سازگار ماحول کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب پرائم منسٹر ایک پریزیڈنٹ سے دوسرے ملک کے ملتے ہیں تو اس لیول کی بات چیت پھر پالیسی کا حصہ بن جاتی ہے, اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے جتنے بھی ادارے ہیں, خواہ وہ عسکری ہو خواہ انٹیلیجنس ہو اس کے علاوہ سول ادارے ہوں, وہ سب ان پالیسیز کو پھر پرسو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو وزٹ ہو رہا ہے تو اسی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے, اور جو نکات ہے اس پر کامن گراؤنڈ ڈھونڈ کر تاکہ بعد میں جو دونوں ممالک کے سربراہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اس میں آسانی ہو, ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اس کے ریسیپروکل میرے خیال میں کہ اشرف غنی اور عبداللہ بھی پاکستان کا دورہ کریں گے, کیونکہ پرائم منسٹر ضرور ان کو دعوت دیں گے, ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کچھ عرصہ سے تعلقات میں بہتری بھی آ رہی ہے اور بلیم گیم کم ہوتا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ تو میرے خیال میں پاکستان کی جو آئسولیشن کی بات ہو رہی تھی یا دباؤ کی بات ہو رہی تھی تو وہ دباؤ سے پاکستان اس انگیجمنٹ کے ذریعے نکل بھی رہا ہے.
جی اچھا, دوسرے یہ بتائیے مجھے ایک اور بات, بریگیڈیئر سعید عزیز صاحب کے جو اس وقت ریجنل ڈائنامکس ہیں ان میں کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں اور وہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں اس پوری سچویشن کو جو اس وقت ساؤتھ ایشین ریجن میں پریویل کر رہی ہے؟
میرے خیال میں کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ریجنل اپروچ میں یہ ہے کہ سوائے انڈیا کے باقی جتنے بھی ممالک ہیں اور وہ سب افغانستان کے امن میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے مختلف کانفرنسز یا مختلف فورمز پر بات بھی ہو رہی ہے، ملتے بھی ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا افغانستان کا جو امن ہے اس کے لیے دوسرا فریق جو ہے طالبان، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا اپنا ایک رول ہے، رشیا کا اپنا ایک رول ہے، چائنا کا اپنا، ایران کا اپنا، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے بھی تعلقات جو طالبان ہیں ان کے وفود بھی ادھر جاتے ہیں اور انہوں نے بھی، اس کے علاوہ دعا آفس ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا فیڈ بیک لیتے ہیں۔ اور جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان جو ہے، جس طریقے سے ان کو آفر ہوئے ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر، لیکن تو تین چیزیں اس میں میرے خیال میں اس پر ورکنگ ہو رہی ہے، ایک افغانستان کا کنسٹیٹیوشن ہے، اور دوسرا امریکہ کا کوئی ٹائم ٹیبل جس کا کوئی اندیا دے رہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ طالبان کو سارے فریق جو ہے افغانستان کے، خواہ وہ ازبک ہو، تاجک ہو، کیونکہ وہاں پر ایتھنکس بانڈیج بہت سٹرانگ ہے، تاکہ وہ سارے ایک پیج پر ہو اور طالبان کے رول کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو ایک طرف پر تو یہ ہے، اور دوسری طرف پر ریجنل ممالک ہیں جو کہ وہ اپنا ایک لائحہ عمل طے کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب ممالک کا جب طالبان پر اس قسم کا ایک اثر آئے گا تو وہ یقیناً امن کے لیے بہتر ہوگا، اور اس میں سب اپنا حصہ بھی ڈالیں گے، اور جس طریقے سے جنرل قمر باجوہ صاحب نے کہا ہے، اور دوسری بات کہ اس میں اسٹیک ہولڈر بنیں گے، تو اسٹیک ہولڈر جب بنتے ہیں تو پھر ان کی اپنی ذمہ داری کو بھی نبھاتے ہیں، کیونکہ جب تک سارے ممالک، کیونکہ اب یہ بھی ایک گیم شروع ہو گئے کہ داعش کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے اور طالبان کو ہم اسلحہ روس دے رہا ہے، یہ بھی آپس میں الزامات لگتے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان الزامات سے یا اس قسم کے جو نئے نئے اس میں اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جس طرح داعش ہوا، تو ان کے ان سے خطے کو بہت زیادہ خطرات ہیں، کیونکہ طالبان تو پھر بھی ایک پولیٹیکل انٹیٹی رکھتے ہیں، لیکن داعش کا تو کوئی پولیٹیکل انٹیٹی نہیں ہے، ان کا تو ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے، اور افغانستان سے صرف افغانستان تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا خراسان چپٹر ہے جس میں پورا پاکستان، افغانستان، انڈیا اور سنٹرل ایشیا، ایران وغیرہ آتا ہے، تو میرے خیال میں وہ زیادہ بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے، تو اس لیے ریجنل ممالک اس طرف زیادہ افغانستان کے امن کی طرف جلد سے جلد قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، اور ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ انجینئر کمال صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان کی ٹیلی فون لائن کسی صورت سے نہیں مل رہی افغانستان کے لیے، اس لیے ہم ان کو شریک کرنے سے معذرت خواہ ہیں۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ اس وقت ہمیں فیس بک لائیو پر بہت سارے لوگ کلک کر رہے ہیں، میں تھوڑے سے نام بتا دیتا ہوں، سب کے نام بتانا ممکن نہیں ہے، محمد یونس صاحب ہیں، رفیق شاہ صاحب ہیں، رضا راجہ صاحب ہیں، احمد خان صاحب ہیں، اکبر ملا صاحب ہیں، فاضل ودود صاحب، احمد سرفراز خان صاحب، چودھری ثقلین، فاروق احمد راٹھور، سید امین الدین، احمد کوکر، زاہد انور، بلال ناصر، اکبر خمیسو خان، عابد رضا اور علی اختر، اور مستقل لوگ ہمیں کلک کر رہے ہیں، اور جو لوگ ہمیں سوالات کریں گے ہماری ٹیلی فون لائن پر ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب، ہمارے ساتھی ناصر محمود اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، لیکن ہم ان سے بات کریں گے بعد میں۔ اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں انڈیا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں، اور اس کا رد عمل، یہ ایک رپورٹ ہے یوسف جمیل کی، اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔
اتوار کو جنوبی اضلاع شوپیان اور اننت ناگ میں پیش آئے واقعات میں 13 مشتبہ عسکریت پسندوں اور 4 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کو دوسرے دن بھی عام ہڑتال کی گئی۔ ان جھڑپوں میں 3 بھارتی فوجی بھی مارے گئے تھے۔ بڑھتے ہوئے تناؤ اور شہری ہلاکتوں کے خلاف لوگوں میں پائے جا رہے شدید غم و غصے کے پیش نظر حکام نے شور زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے حساس علاقوں اور جنوبی قصبے کلگام میں کرفیو لگا دیا ہے، جبکہ وادی کشمیر کے بعض دوسرے حصوں میں مسلح پولیس اور فوجی دستوں نے حفاظتی پابندیاں عائد کر کے لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ باقی ماندہ وادی اور ریاست کے جموں خطے کے بانحال اور چند دوسرے مسلم اکثریتی علاقوں میں ہلاکتوں کے خلاف کی جا رہی ایک عام ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کو، جن میں سعید علی شاہ گیلانی، میرواز عمر فاروق اور محمد اشرف صحرائی بھی شامل ہیں، ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے پیر کو علل سبا قوم پر سرز جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے گھر پہنچ کر انہیں امتناعی حراست میں لے لیا۔ ہڑتال کے لیے اپیل ان قائدین کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی۔ پیر کو سری نگر، شوپیان اور وادی کشمیر کے کئی دوسرے علاقوں میں کیے گئے مظاہروں کو دبانے کے لیے حفاظتی دستوں نے ایک مرتبہ پھر طاقت استعمال کی۔
یہ تھے یوسف جمیل، اور پاکستانی کشمیر میں اس کا جو رد عمل ہوا ہے اس بارے میں روشن مغل کی یہ رپورٹ۔
بھارتی کشمیر میں حفاظتی دستوں کے ہاتھوں مبینہ عسکریت پسندوں سمیت 20 افراد کی ہلاکت کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کے روز کے علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ دارالحکومت مظفر آباد سمیت تمام اضلاع کے صدر مقامات اور چھوٹے بڑے قصبوں میں آزادی کے حق اور بھارت مخالف نعرے لگاتے ہوئے ہزاروں افراد نے سڑکوں پر مارچ کیا۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں 11 عسکریت پسندوں اور ان کے حق میں ہونے والے مظاہروں کے دوران 9 دیگر افراد کی ہلاکت کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت اور حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں نے پیر کے روز یوم مذمت منانے کا اعلان کیا تھا۔
اور ناصر محمود، یہ بتائیے کہ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، اور مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اختصار کے ساتھ بتائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت جس نیوز کانفرنس میں۔
جی جعفری صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کا ایک موقف جو ہے وہ رہا ہے کہ وہ کشمیریوں کی ہر طرح سے ان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے ہوئے۔ تو جو واقعات ابھی ایک دو روز میں ہوئے ہیں کشمیر میں، اس پہ آج وفاقی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس بھی ہوا تھا جس کے۔
اچھا، تو یہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں صرف اسی حوالے سے کر رہے ہیں؟ ناصر محمود صاحب، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے غالباً۔
نے یہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ کشمیر پہ جو اس کا موقف ہے اس بارے میں وہ عالمی سطح پہ جتنے بھی فورمز ہیں وہاں پہ وہ آواز بلند کرے گا، اور اس کا کہنا یہی ہے کہ اس معاملے کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق حل کیا جائے، اور بقول وزیر خارجہ کے جو کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے کچھ اعداد و شمار بھی انہوں نے دیے ہیں، اور ایک دفعہ پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ جی
بہت شکریہ ناصر۔ اختصار کے ساتھ ظاہر ہے کہ ابھی تو کانفرنس ہو رہی ہے، ہمارا شو چل رہا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے شیخ خالد جہانگیر صاحب نے، جو اسپوکس مین ہیں بی جے پی کشمیر کے۔ شیخ خالد جہانگیر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ صورتحال جو ہے بہتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ تو ایک مرتبہ پھر صورتحال بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کشمیر میں ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلے 1990 کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے، کبھی ملٹنسی ادھر اپ ہو جاتے، کبھی نیچے ہو جاتے۔ مجھے لگتا ہے ایک سیکورٹی کنسرن ہے، جہاں کی ہماری جو یہاں پہ سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کے اوپر اسٹریٹجی چینج کرتی رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک انسرجنسی کا ایک یہ بھی ہے کہ کبھی 3-5 سال کے بعد مطلب اس ایک کبھی زور پکڑ لیتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے سیکورٹی فورسز جو ہماری ہے یہاں پہ وہ اسٹیکل کرنے کی ایک مضبوط ایک انسٹیٹیوشن ہے، مجھے لگتا ہے وہ کاؤنٹر کر۔
مگر شیخ خالد جہانگیر صاحب، یہ اس دفعہ تو بہت تسلسل کے ساتھ، اب تو سالوں ہو گئے کہ یہ جو کشمیر کا جو وہاں پر تشدد کا اور جوابی تشدد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، تو اس کو آخر کوئی ختم کرنے کے لیے کوئی فارمولا، کوئی طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہے؟
لیکن جیسے کہ آج ہمارے جو بھارت دلی کے انٹرلوکیٹر ہے جموں کشمیر کے، انہوں نے بھی آج اپیل کی کہ وائلنس جو ہے، ہتھیار جو ہے، یہ کسی کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بھی گریونسز کچھ بھی ہو، بات چیت ہی ایک راستہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ہماری سرکار جو ہے اس ہیومنٹرین اینگل کو دیکھتے ہوئے، آج بھی دنیش شرما جی نے اس کا ایک ظاہر کیا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہتھیار نہ اٹھائے اور وائلنس کے طرح مجھے پیس فل مینز ہی ایک راستہ ہے کہ جو بھی کچھ گریونسز ہے اس ہینڈل کرنے کا۔
پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت ایک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے بدترین وہاں پر تشدد کیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟
देखिए पाकिस्तान की एक हमेशा एक रहा है, एक स्ट्रेटजी रही कि अपनी एक वोट बैंक जो पाकिस्तान में है उसको कैटर करती है। मैं उसके ऊपर नब जाते हुए ये समझ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां भी बड़े इश्यूज है। हम इन इश्यूज को भी मतलब कभी उठाते हैं कभी जाते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर जो है एक मतलब एक ह्यूमन एंगल से देखना चाहिए, न कि एक 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 रिलीजियस एंगल से या किसी एक किसी मुल्क के एक इंटरेस्ट की वजह से देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग जो है मतलब अमन पसंदा है और अमन पसंदा रहना चाहते हैं और किसी भी तरह की मतलब दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं। और मैं चाहते और हम चाहते भी है कि नौजवान जो यहाँ जम्मू कश्मीर की और जो भी मतलब हमारे साथ जो भी रियासत के जो भी लोग हैं वो सारे एक को एग्जिस्टेंस में रहना चाहते हैं।
हमें ज्वाइन किया है सरदार रतीक साहब ने, जो कि साबिक वजीर आजम है पाकिस्तानी कश्मीर के। सरदार रतीक साहब, ये फरमाइए कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त कश्मीर में, पाकिस्तानी कश्मीर में उस पर एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर खारजा भी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं, आपने भी अपने दौरे वजारत उस्मा में बड़ी कोशिशें की थी इस मसले को हल करने की, और अब भी आप कोशाएं इस सिलसिले में, उन कोशिशों का क्या नतीजा निकल रहा है?
देखिए, ये जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, इस पर सिर्फ आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की बात नहीं है, बल्कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के कमिश्नर की जो रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आपकी नज़र से गुजरी होगी तो सारी दुनिया इन बातों का नोटिस ले रही है कि वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक वक्त में फौज की तादाद को 7.5 लाख से ज्यादा न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल ने लिखा था। तो ये जो इतनी मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन है और दुनिया सारी के अंदर जो पुरमन मजामती तहरीकें हैं जाफरी साहब, उनमें तशद्दुद नहीं होता, यानी वायलेंस और जवाबी वायलेंस का सवाल एक और बात है, लेकिन इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो 15-15, 12-12 साल के बच्चे, 18-18 साल के बच्चे और बच्चियां, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे और बच्चियां सड़कों के ऊपर हैं, वो हक खुद इरादियत की बात कर रहे हैं, इस्तेसाब राय की बात कर रहे हैं, इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं, अपने हक की आज़ादी की बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं। तो ये जो मामला है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस तरह का नहीं है कि जिसको सिर्फ पाकिस्तान भी एक मुसलमान फरीक है मसला, जिस तरह हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन में फरीक है मुकदमा लेके गया, इसी तरह उसी मुकदमे के उसी के नतीजे में, उसी हिंदुस्तान के इनिशिएटिव के नतीजे में पाकिस्तान भी बैन अक्वामी फरीक है। तो अगर एक फरीक को इतनी मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन की और बॉर्डर लाइन पे इतनी टेंशन क्रिएट करने की उसके पास गुंजाइश मौजूद है तो दूसरे फरीक के पास भी बैन अक्वामी करारदादों ने पूरा उसको हक दिया हुआ है। लेकिन ये कश्मीरियों का जहाँ तक सवाल है, ये इंसानी हकूक का मामला है, आज़ादी का सवाल है, हक खुद इरादियत का सवाल है, ग्रेट डिवाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट के तसलसल का सवाल है। वो छोटे लोग नहीं थे हिंदुस्तान के जिन्होंने अक्वामे मुत्तहिदा में करारदादें पहुंचाई, वो मौजूदा हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की क़यादत से बड़े लोग थे जो उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में बैठे हुए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई। तो ये अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों की रहनमाई में इन मामलात को मुज़ाकरात के जरिए, गुफ्तगू के जरिए, बाहमी गुफ्त शरीद के जरिए हल किया जाना चाहिए। और ये जो टेंशन है इस इलाके के अंदर, ये हाईली न्यूक्लियराइज्ड रीजन है, इसमें इसकी सजा कश्मीरियों को, पाकिस्तान हिंदुस्तान के तलकात की खराबी की सजा जो है वो कश्मीरियों को नहीं दी जानी चाहिए, इसका बल्कि इसका हल निकालना चाहिए।
शेख अल जहांगीर साहब, आपने सुना सरदार आतिक साहब को, आप क्या समझते हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा का जो एक मंशूर है, उसके जो एक दायरे अमल है, उसके अंदर रहकर काम हो सकता है, इफ़ाम तफ़हीम की सूरत निकल सकती है?
मुझे लगता है उसके बाद बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, सिमिलर एग्रीमेंट भी हुआ है जी। और अगर हम यूएन रेजोल्यूशन के बाद जाए तो पहले तो पाकिस्तान को उस पार्ट को खाली करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी इतने एग्रीमेंट हुए हैं, मुशर्रफ साहब के साथ भी हुए एग्रीमेंट हुए हैं। मुझे लगता है एक वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि कैसे हम एक पीसफुल एग्जिस्टेंस में रहे। और दूसरी बात, मैं पाकिस्तान के मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा कश्मीरियों को एक ड्रीम सेल करते हैं कि वाशिंगटन ने ये बताया आप आजादी आएगी। एंड मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने खुद सरेंडर किया है भारत के सामने जब उनने वो बांग्लादेश का वार हारा है, तो अब उनको लगता है कि हम ये वार नहीं जीत सकते, तो एक आई कॉल इट एज ए ड्रीम सेलिंग पॉलिटिक्स कि वो कश्मीर को दिखाते देखिए जी कल अमित सिंह ने बोल दिया, परसों बताएंगे नहीं जी अमरीका के वाशिंगटन पोस्ट में ये न्यूज आई है। तो मुझे लगता है एक अपने ही नौजवानों को मतलब एक प्रोपेगेंडा तरीके से यूज किया जाता है। मुझे लगता है कि हाँ मतलब पीसफुल एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए, लोगों के साथ जो भी ग्रीवेंसेस है इसको हैंडल करना चाहिए। ये एक कश्मीर हम जो कश्मीरी है यहाँ पे पिछले 50 साल से इसके शिकार हो चुके हैं, मतलब एक एक हम भी चाहते हैं कि हम पीसफुल मीन्स में रहे, एक دہلی کی طرح رہے جیسے دلی والے یا جیسے پاکستان کے اسلام آباد کی طرح رہتے ہیں, لیکن ہم ان عناصروں کے شکار ہوئے ہیں جس کے خود پاکستان بھی شکار ہوئی ہے, جہاں پہ بلوچستان میں دیکھے جاتے کیا ہو رہا ہے یا باقی ضلعوں میں یا امریکہ میں یا لندن میں کیسے ٹیررزم پھیل رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ اس کا شکار بنے.
سردار صدیق, آپ کمنٹ کریں گے اس پر کچھ؟
کوئی شیخ صاحب سے یا کسی سے کوئی جواب بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہندوستان کی بہت بڑی ہائیسٹ ملٹری کنسنٹریشن اینی ویئر ان دا ورلڈ اس موجودہ دنیا کی جو ہے پروپورشنل ٹو سائز آف ایریا اینڈ پاپولیشن وہ وہاں پہ موجود ہے, تو پاکستان کا نیریٹو اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایک ایک ان کو ہم ڈریم سیل کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے معاہدے ہیں, جتنے ہمارے درمیان تلخی ہیں, جتنی ٹینشن ہے, وہ سب کی سب اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان معاملات کا باہمی حل نکالیں. اور یہ اریٹینٹ اگر موجود رہیں گے تو پھر ایک بلوچستان کی بات نہیں ہے, پھر آسام اور ناگالینڈ اور میزورم اور منی پور اور جونا گڑھ اور حیدرآباد اور پھر سارا یہ ہم پھر ہم 14 اگست 1947 سے پیچھے جانا پڑے گا, 500-600 ریاستوں کی بات کرنی پڑے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, وہ سالم رہے, ثابت رہے, مستحکم رہے, پڑوسیوں کے ساتھ اسے تعلقات اچھے رہے, وہ بڑا ملک ہے, پاکستان اسٹیبل رہے, پاکستان ہندوستان کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ نیگوسیشن کے ذریعے حل ہوں, پیسفل سیٹلمنٹ ہو. اور یہ جو ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے جو بڑی بڑی خدا نہ خاصہ کسی ایک 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 خطرناک خوفناک کسی
فلیش پوائنٹ بن سکتی ہے,
حادثے کی طرف جا سکتی ہے, اس سے یہ رک جائے. تو ہم تو یہ بات کہنا چاہتے ہیں, یہ اگر بلیم گیم میں ہم چلے جائیں تو پھر اس کی داستان تو پھر یہ کوئی طور تلک جاتی ہے, پھر تو ہر بات کا جواب بھی ہے اور جوابوں کے جواب بھی ہے, لیکن اب اس بحث میں الجھنے کی بات نہیں ہے. یہ بات ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 30-40 سال کشمیریوں نے پرامن پیسفل کوئی بندوق نہیں اٹھائی, جو عالمی معاہدوں کے ہندوستان کی قیادت کی یقین دہانی پہ اعتبار کیا, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوئی. آج جو ہے وہ اتنی ملٹری کنسنٹریشن کے نتیجے میں تو دنیا میں تبدیلیاں جب آتی ہیں تو ایسٹرن یورپ میں تبدیلی آئی ہے, سوویت یونین آج وہ سوویت یونین نہیں ہے. تو ہم تو نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ ایسی تلخیاں موجود ہوں کہ جو آگے بڑی خرابی کی طرف جائیں. اس لیے ہم اس سارے خطے میں ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ میں پیسفل ماحول چاہتے ہیں, مذاکرات چاہتے ہیں, نیگوسیشن چاہتے ہیں, مناقشہ چاہتے ہیں, مل بیٹھ کر معاملات کا حل چاہتے ہیں. اگر ہندوستان پاکستان دونوں مل بیٹھ کے, تینوں طاقتیں مل بیٹھ کے, برطانیہ کے ساتھ مل بیٹھ کے ہندوستان پاکستان وجود میں آ سکتے ہیں, تو کیا اس وقت ہم سارے مل بیٹھ کے کشمیری کے مسئلے کو کیوں نہیں حل کر سکتے, پانی کے مسئلے کو کیوں نہیں حل کر سکتے, باقی مسائل کو کیوں نہیں حل کر سکتے, کہ ہر مسئلے کو ہم جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. اس لیے میں اس بحث میں پڑے بغیر یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم مستقبل کی آنے والی نسلوں کو بڑے خطرات سے بچائیں.
اچھا, آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے کچھ کالرس ہیں, میں چاہتا ہوں ذرا ان کو بھی سن لیں. شفیع صاحب ہیں چترال سے. جی شفیع صاحب فرمائیے.
السلام علیکم. جی جعفری صاحب بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں سوال یہ ہے کہ امریکہ کا جو کردار ہے کشمیر کے بارے میں وہ بالکل اپنا کردار ادا نہیں کر رہا, اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ذہنوں پہ کئی سوالات جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے. اگر دنیا جو ہے باقی ممالک جو جتنی کوشش کرے, جب تک امریکہ جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہونے والا نظر نہیں آتا.
اچھا, محمد طارق چغتائی صاحب ہیں حضور سے, فرمائیے.
جی السلام علیکم. جعفری صاحب, میں پوچھنا چاہتا ہوں انسانی حقوق کے ان علم برداروں سے اور اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے, اور کہاں ہے وہ تقدیس مشرق؟ یہ اس لیے خاموشی, مجرمانہ خاموشی ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے. کیا انہوں نے, مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بھارت کو بہت بڑی جمہوریت کہتے ہیں, یہ جمہوریت نہتے مسلمان وہ ان پر اتنے وہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں کہ اس وقت یہ اٹھیں گے اقوام عالم جب وہ پورا کشمیر قبرستان بن جائے گا. بڑے افسوس سے اقوام متحدہ کے اس کا.
ہمارے آخری کالر ہیں افضل عزیز صاحب چکوال سے. جی فرمائیے, آپ کا کوئی سوال ہے بھائی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرے سوال کا کچھ حصہ تو چغتائی صاحب نے محترم نے بیان کر دیا.
سوال کر لیجئے تاکہ ان میں سے کوئی جواب دے دیں آپ کو.
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے ریزولیشن اور یہ اقوام عالم کے بڑے جو انسانی حقوق کے علمدار ہیں, یہ مسلمانوں کے قتل عام پہ کیوں خاموش ہیں میانمار میں؟
سوال ہے آپ کا یا کمنٹ ہے؟ یہ تو کمنٹ ہے, سوال کیجئے نا. سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو لائن ٹاپ ہو گئی ان کی. بہت شکریہ جناب شیخ صاحب آپ کا اور جناب سردار عتیق صاحب آپ دونوں صاحبان کا. اب ہم چلیں گے ایک بریک کی جانب, ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر اپنے اگلے موضوعات کی جانب جائیں گے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی ایک مختصر دورے پر پاکستان گئی تھی چند روز پہلے, اور وہ اس دورے میں اپنے آبائی شہر یعنی سوات بھی گئیں اور اپنے پرانے گھر کو بھی انہوں نے دیکھا, لوگوں سے بھی ملیں. اس سلسلے میں ایک مختصر رپورٹ ہے ہمارے ساتھی شمیم شاہد کی, اس کو سنتے ہیں. ڈاکٹر سرفراز خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, پھر ان سے ہم گفتگو کریں گے.
امن کی نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ سوات میں جو کچھ ہوا ہے اسے بھولنا نہیں چاہیے, بلکہ اس سے حاصل ہونے والے سبق کو بہتر مستقبل کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ملالہ نے یہ بات اپنے آبائی علاقے سوات سے تعلق رکھنے والے درجنوں عمائدین اور نمایاں شخصیات پر مشتمل وفد سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کہی. لگ بھگ 80 افراد پر مشتمل اس وفد میں خواتین کے علاوہ اساتذہ, وکلا, سوات قومی جرگہ کے ارکان, صحافی, بلدیاتی نمائندے اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے. اس ملاقات سے ایک روز قبل 31 مارچ کو ملالہ یوسفزئی نے اپنے والدین اور بھائیوں کے ہمراہ سوات کے مرکزی شہر منگورا کا ایک روزہ دورہ کیا تھا, مگر سیکورٹی خدشات کی وجہ سے وہ اس دورے کے دوران اپنی بیشتر سہیلیوں, رشتہ داروں اور بھائی خواہوں سے ملاقات نہیں کر سکی تھی. لہٰذا ان کے والد ضیاءالدین یوسفزئی نے ملالہ سے ملاقات کے خواہش مند افراد کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی تھی, جنہوں نے اتوار کو ایک نجی ہوٹل میں ملالہ سے ملاقات کی. ملالہ یوسفزئی نے وفد میں شامل افراد سے خطاب کرتے ہوئے ان کا اسلام آباد آنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اپنے خاندان سمیت جلد واپس آ کر سوات میں زندگی دوبارہ شروع کرے گی.
ڈاکٹر شہجار, ڈاکٹر سرفراز خان صاحب, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی ایاز گل نے ان سے گفتگو کی تھی ملالہ سے اور ان سے کچھ سوالات کیے تھے. ایک سوال ان کا تھا جس کا میں جواب ان کا سنوا کر پھر آپ سے کمنٹس لیتا ہوں. ان کا کہنا تھا
there is that extreme mindset you know spread by the extremists and in order to protect children from those
ان کا سوال یہ تھا کہ آپ جو تعلیم کے حوالے سے مستقبل کے بارے میں کیا ویژن رکھتی ہیں, جہاں انہوں نے ایک اسکول بنایا ہے اور دوسرے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ ایک مخصوص انتہا پسند ذہنیت ہے جو ہم جانتے ہیں کہ انتہا پسندوں نے پھیلائی ہے, اور ہمیں بچوں کو اس قسم کی ذہنیت سے بچانے کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ بچے محفوظ اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں, جہاں وہ صرف تعلیم ہی حاصل نہ کریں بلکہ اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کریں, اور لڑکیوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف اپنے گھروں تک محدود نہ رکھی جائیں بلکہ وہ جو بھی پیشہ اختیار کرنا چاہیں اختیار کر کے اپنے خوابوں کی تکمیل کریں. چنانچہ یہ صرف اس خطے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے اہم ہے, کیونکہ اس سے ملک کی معیشت اور ترقی میں مدد ملتی ہے. ڈاکٹر سرفراز خان, آپ کا کمنٹ ان کی آمد پر اور ان کے ویژن پر.
پہلی بات یہ ہے کہ ملالہ جب اس پر حملہ کیا گیا اور وہ سوات میں ایک بچی کے طور پر, اسکول کی بچی کے طور پہ پڑھ رہی تھی, تو اس کے بعد دو طرح کے پاکستان میں دو طرح کے لوگ ہیں جو بڑی شد و مد سے اس کے حامی اور مخالفین کی شکل میں نظر آتے ہیں آپ کو, اور یہ مائنڈ سیٹ جو اس کا مخالف ہے وہ سوات کو انہوں نے قبضہ کیا, انہوں نے دیر پر قبضہ کیا, انہوں نے بنیر پر قبضہ کیا, انہوں نے فاٹا کی بہت ساری ایجنسیز پہ قبضہ کیا. وہ بچوں کو سکول نہیں, بچیوں کو سکول نہیں جانتے تھے, حتیٰ کہ لڑکوں کے سکولوں کو بھی بم سے اڑا دیتے تھے. تو تعلیم کے وہ بالکل خلاف تھے, اور ان کے نزدیک صرف جو مذہبی تعلیم ہے وہی صرف تعلیم تھی, باقی کوئی تعلیم نہیں تھی. اور ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی اور دوسرے, ان میں بھی ایسے لوگوں کی ایک وسیع تعداد ہے جو اس کے مخالفین میں شامل ہیں. حتیٰ کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے تحریک انصاف, اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں, اور پرائیویٹ سکول کی ایسوسی ایشن ہے جو باقاعدگی سے اس کے خلاف باتیں کرتی ہے. میں نے خود چند سال پہلے ملالہ کی کتاب عام ملالہ کو لانچ کرنے کی کوشش کی تھی پشاور میں, ایریا اسٹڈی سینٹر میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اور صوبائی حکومت نے جو کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کے شاہ فرمان صاحب جو منسٹر تھے انہوں نے باقاعدگی سے اس کو روک دیا تھا, میرے گھر پولیس بھیج دی گئی تھی اور اس فنکشن کو نہیں ہونے دیا گیا تھا. جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر علم دشمنی, تعلیم دشمنی, لڑکے لڑکیوں دونوں کی تعلیم کی جو ہے خاصی مخالفت پائی جاتی ہے سوسائٹی میں, اور اس لیے ملالہ کا جو پیغام ہے بہت ریلیونٹ ہے. وہ تعلیم کو جو ہے اس مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے کہ جو خلاف ہے اس تعلیم کے, اور پھر جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے وہ کوئی بہت اچھی تعلیم نہیں ہے, وہ کوئی کریٹیکل تھنکنگ تنقیدی نقطۂ نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہے, وہ روٹ لرننگ پر ہے. اس کے باوجود ایون اس کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ جو ہے,
تو آپ ان کے ویژن کے بارے میں کیا آپ کا تصور ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں
جی کو اپنی مرضی سے گزار پائیں؟ جی
اچھا, ان کا جو ویژن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں جو ویژن یہ کہ تمام افراد کو, لڑکے لڑکیوں کو, بچوں کو, ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ 16 سال تک لازمی اور مفت تعلیم دی جائے گی اور دینی چاہیے. یہ اس آئین کی پاسبانی میں ملالہ جو بات کر رہی ہے وہ ہے کہ ان کو, لڑکے لڑکیوں کو نہ صرف تعلیم کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو پیشہ اختیار کرنا چاہے اس کی بھی جو ہے اجازت ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو اس کی دشمنی پر مبنی ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے, اور اس قسم کی تعلیم کا پھیلانا بہت ضروری ہے. یہ ویژن جو ہے یہ انتہائی ضروری ویژن ہے اس ملک کے لیے, یہ اس آئین کے مطابق ہے, اس ملک کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے مطابق ہے, اس ملک کی فیڈریشن کو یہ چیز بچا سکتی ہے, اس ملک کی ترقی, خوشحالی اور معاشی ترقی, حتیٰ کہ اس کے انسانیت کے درجے پر رہنا اس کے شہریوں کا, اس کے لیے یہ بہت ضروری
اچھا
ہے. تو ملالہ جو ہے وہ ایک پرامن آئینی اور انسانی حقوق کی بچوں بچیوں اور شہریوں کے بات کر رہی ہے جو کہ اچھا ویژن ہے, جس کی لیکن یہ مائنڈ سیٹ جو اس کا مخالف ہے وہ بھی خاصا طاقتور ہے, اور اس کے لیے نہ صرف حکومت پاکستان کو, ریاست پاکستان کو, اس کے تمام اداروں کو, اس کی عدلیہ کو, اس کی اسمبلیز کو, اس کے سکولوں کو, اس کی اکیڈیمیا کو, بلکہ جو جو باقی دنیا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, اس کو بھی اس میں ایک بہت بڑے طریقے سے ہاتھ بٹانا پڑے گا, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ یہاں بہت جو ان کے مخالف ہے وہ بہت طاقتور ہے. ملالہ کا ویژن جو ہے اچھا ہونے کے باوجود اس کے مخالفین جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں, اس کے ہمسایہ ممالک میں ہیں, اور کہ وہ جو ہے اس کو ویژن کو تحس نحس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی نظر آتا ہے کہ حکومت میں موجود قوتیں جو ہیں وہ بھی اس میں دخل دیتی ہیں, اور ریاست کے وہ ادارے جن کا کام لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہے.
مگر ڈاکٹر صاحب, حکومت نے تو بڑی اہمیت دی ہے, پرائم منسٹر ان کو بلایا, لیکن یہ کہ جہاں تک کے پی گورنمنٹ کا تعلق ہے ہم نے ان کو بھی دعوت دی تھی لیکن انفارچونیٹلی وہاں سے کوئی نہیں آیا. میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک اور ان سے ہمارے ساتھی نے سوال کیا تھا, اس کا جواب بھی بڑا امپورٹنٹ انہوں نے دیا, میں چاہتا ہوں اس کو بھی سن لیں, پھر اس پر بھی آپ کا کمنٹ لیتے ہیں. ایاز گل نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ اپنا مشن ان علاقوں میں بھی لے جانا چاہتی ہیں جہاں فوجی تصادم ہے, پاکستان اور بھارت کے درمیان, اور افغانستان جہاں انتہا پسندوں کے خلاف جنگ جاری ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ یہ ممالک سمجھیں گے کہ ان جنگوں میں اور تصادم کی وجہ سے ہر ایک کا نقصان ہوتا ہے, لیکن اگر ہم پرام تعلقات قائم کریں, ہم کہیں کہ ہم معاشی بحالی میں, معاشی میدان میں, سماجی اور ثقافتی میدان میں مسابقت کریں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا, یہ سب کے فائدے میں ہوگا. چنانچہ میرے خیال میں اس خطے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرامن طریقے سے رہیں, بھارت پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن قائم ہونا چاہیے. ڈاکٹر سرفراز خان, آپ کا کمنٹ.
یہ بالکل وہ کور کو ہٹ کر رہی ہیں ملالہ, یہ بات کرتے ہوئے کہ افغانستان, پاکستان اور ہند کے درمیان پرامن بقائے باہمی والے تعلقات ہونے چاہیے. یہ واقعی جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہے یا انتہا پسندی ہے یا یہ مائنڈ سیٹ جو لوگوں کو حقوق سے محروم کرتا ہے بشمول تعلیم اور صحت کے, اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا یعنی پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ کانفلکٹ ہے, اور پھر اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً کانفلکٹ رہا ہے, اس لیے یہ جواز مہیا ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ کہیں کہ فلاں فلاں چیزیں جو کہی جا رہی ہیں یہ دراصل دشمن ملک کی اماں پر کی جا رہی ہیں, اور یوں وہ تھاٹ کرتے انتہائی ہمبل نازک ہیومنسٹک آئیڈیاز کو, جیسے ملالہ کے بارے میں یہ کہنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ کرتے ہیں یہ لوگ باقاعدگی سے کہ وہ بیرونی قوتوں کی اعلی کار ہے, اسی طرح وہ بندہ جو یہاں پر اس ملک میں تعلیم, جمہوریت, انصاف, خوشحالی, برابری کے حقوق کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے, اس کو یہ کہہ کر کاؤنٹر کیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے, کبھی کہا جاتا ہے وہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کا ایجنٹ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پشتونوں کی ایک چھوٹی سی تحریک شروع ہوئی جس کو پی ٹی ایم کہتے ہیں, پشتون تحفظ موومنٹ, جو بنیادی انسانی حقوق کو جو ہے فروغ دینے کے لیے اور آئین کے اندر بات کرتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے پشتونوں کو علاقوں پر جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں یا جہاں پر انہوں نے لوگوں کو مارا ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے
جی.
تو ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بیرونی قوتوں کی ماں پر یہ کر رہے ہیں. تو جب تک اس طرح کے کانفلکٹ یہاں رہیں گے خطے میں, مقتدر قوتوں کو, بڑی قوتوں کو یہ حق حاصل رہے گا کہ وہ جو ہے وطن دوستی, پیٹریوٹزم کے نام پر ہر وہ آواز دبانے کی کوشش کرے جو جمہوریت, انصاف, تعلیم, صحت, انسانی حقوق کی بات کرتی ہے, اور اسی میں ملالہ کی آواز بھی شامل ہے اس میں دوسری بھی. اس لیے ملالہ نے بالکل ہٹ کیا ہے نیل صحیح طریقے سے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کا, پیسفل تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے, اور معاشی تعاون ہی امن کو بھی بڑھوتری دے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انسانی حقوق اور تعلیم کو بھی آگے لے کے جائے گا. ورنہ کیا ہو رہا ہے
جی,
انڈیا میں بھی ایک بہت فوجی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے, پاکستان میں ہی فوجی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے, افغانستان میں بیرونی قوتیں ہیں, دہشت گرد جو ہے ایک ملک میں سپورٹ کیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے کے خلاف کام کرے, دوسرے کے ملک میں سپورٹ کیے جاتے ہیں کہ پہلے کے خلاف کام کرے, اور یوں ایک وشیس سرکل میں یہ خطہ رہتا ہے, اور بنیادی انسانی حقوق, ترقی, خوشحالی, تعلیم کے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ملالہ بالکل درست کہہ رہی ہے, اس کی یہ بات کو نظر میں آنا چاہیے, کانفلکٹ کو ختم کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے تمام قوتوں کو, سیاسی قوتوں کو جو کہ ملٹرائزیشن کے خلاف ہیں اور جو چاہتی ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت امن.
اچھا, ایک آخری بات ڈاکٹر صاحب یہ اور فرمائیے اختصار کے ساتھ کہ یہ جو انہوں نے دورہ کیا ہے, کیا آپ اس کے کوئی آنے والے دنوں میں اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں ملک میں؟
اس کی نتائج یعنی میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑے نتائج کی ہم اس سے توقع رکھیں, کیونکہ ان کی ریچ بہت محدود ہے, آزادی سے وہ ملالہ گھوم نہیں سکتی, لوگوں سے مل نہیں سکتی بہت سارے لوگوں سے, یہ لوگ بائی انویٹیشن جو وہاں گئے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ سارے کے سارے ان کو مختلف ایجنسیز, سیکورٹی ایجنسیز بامرے مجبوری اور ایم کے طور پر بھی انہوں نے گھیرا ہوتا ہے, کیونکہ سیکورٹی بھی مہیا کرنی ہے اور سیکورٹی کے نام پر ان کے راہ میں رکاوٹ بھی آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے مل پائے. میں جو کہ بہت ان کے والد صاحب کا بھی پرانا واقف ہوں, دوست ہوں ملالہ کو, میں بطور بچی کے جانتا ہوں اور میرے گھر پہ ان کا آنا جانا بھی رہا ہے, اور میں نے کتاب کی لانچنگ کوشش, ایون میں ان سے نہیں مل پا رہا اور نہ ابھی تک مل پایا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے کہ ہم لوگ ایون ایک آزاد فضا میں بیٹھ کے بہت ساری وہ باتیں کر سکے جو ہمارے وطن میں جمہوریت, امن, خوشحالی, دوستی, بھائی چارے میں اضافہ, اس طرح کی باتیں ہوں, اور اس کو ہم ایکسچینج کریں. میرے بچوں کے دوست ہم ابھی نہیں مل پائے. میں جب لندن گیا تھا پچھلے سال تو میں میری ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے بہت دل والی باتیں بھی کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا ہوگا, لیکن ایک میسج ضرور جاتا ہے جو امن دوست اور جو ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں ان کی طرف سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی جو جس کے بارے میں ملالہ نے جس مائنڈ سیٹ کے بارے میں اشارہ کیا ہے, جو علم دشمن, تعلیم دشمن, انسانی حقوق دشمن ہے, وہ بھی جو ہے کافی سارے موبلائز ہوتے ہیں اور بہت بڑے لیول پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اخباروں میں, سوشل میڈیا میں, اور یہ بہت اچھا تھا کہ موجودہ حکومت نے, فیڈرل حکومت نے ان کو سواد بھی لے کر گئی, ہماری وزیر صاحبہ جو تھی اطلاعات کی وہ بھی ساتھ تھی, تو جہاں یہ ان کو سیکورٹی ملتی ہے وہاں ان پہ قدغن بھی رکھتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ نہ جا سکے.
صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز خان آپ کا. ہمارے کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ, محمد اقبال صاحب پاکستانی کشمیر سے ہمارے ساتھ. جی اقبال صاحب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، فرمائیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے پر میری بات تھی کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سے ہندوستان اور پاکستان کو فوجیں نکال لینی چاہیے. اگر ہندوستان فوج نہیں نکالتا ہے تو پاکستان کم از کم نکال دے اور ہم جانے اور کشمیر جو انڈیا کی فوج جانے. انشاءاللہ العزیز وہ جنگ کر کے ہم سے جو ہے نا یہ بقیہ جو ہمارا آزاد کشمیر لے نہیں سکتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا. اس وقت مہمان آزاد چلے گئے ہیں تو جہاں تک ملالہ صاحبہ کی بات ہے تو ہم ملالہ کی بھی عزت کرتے ہیں لیکن شکوک و شبہات ضرور ہیں. اور یہ امریکہ کی اور دوسرے ملکوں کی یہ بڑی لمبی سوچ ہوتی ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا جناب.
عرصے تک جو ہے وہ پاکستان سے اپنے ایجنٹ تلاش کرتے ہیں. بہرحال ہم چھوٹے ہم دیہاتوں کے رہنے والے ہیں, ہماری بھی کوئی کم سوچ ہے.
بہت شکریہ جناب آپ کا. اقبال صوبیدار اقبال صاحب آپ نے ذمت فرمائی, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین ہم بتاتے چلیں کہ ہمیں فیس بک پر بھی لوگ کلک کر رہے ہیں. یاسر علی صاحب, عمر سعد صاحب, محمد انور, اظہر عوان صاحب, اسد خان صاحب, خلیل احمد صاحب اور بہت سارے بے شمار لوگ ہیں. ظاہر ہے ہم سب کے نام نہیں بتا سکتے. اب چلیں گے اب اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر شکاگو یونیورسٹی کے مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب موجود ہیں. پہلے ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد ہم امریکہ اور چین کے درمیان جو تجارتی مناقشہ یا تجارتی جنگ شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ چین کے ایک نیم سرکاری اخبار نے لکھا ہے کہ گو کہ امریکہ اور چین دونوں ہی سر عام یہ اعتراف نہیں کر رہے کہ ان کے درمیان تجارتی جنگ جاری ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ کی چنگاریاں اڑنا شروع ہو گئی ہیں. چین نے امریکہ سے درامد کی جانے والی 128 اشیاء پر درامدی ڈیوٹی میں 25% تک اضافہ کر دیا ہے. کیا اس دن بھی ہم نے گفتگو کی تھی, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے, یہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں؟
دیکھیں ٹریڈ وار جو ہے یہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. جب 80s میں آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان اور امریکہ میں بھی اس قسم کی ٹریڈ وار چلتی تھی. اس وقت جاپنیز پروڈکٹس جو تھیں وہ امریکہ میں بہت زیادہ پاپولر تھیں, آٹو موبائلز وغیرہ. پھر اس میں جاپان نے اس کو ماڈیفائی کیا اور انہوں نے اپنی آٹو موبائلز یہیں پر مینوفیکچر کرنا شروع کر دی. تو اب چائنیز کا یہ ہے کہ چائنیز نے بھی تھوڑا سا یہ ماڈل فالو تو کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بہت ساری چائنیز کمپنی ہیں امریکہ میں آ رہی ہیں اور اپنی پروڈکٹ وہ امریکہ میں ہی مینوفیکچر کر رہے ہیں, کیونکہ بہت اچھی بائرز مارکیٹ ہے. دنیا کی 5% پاپولیشن ہے لیکن دنیا کا 25% جی ڈی پی جو ہے وہ ان کے پاس ہے, امریکن اکانومی کے پاس ہے. تو یہ جو ٹریڈ وار ہے اس میں زیادہ تر ایکچولی میرے اپنے اندازے کے مطابق تو یہ تھا کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے شروع کیا تھا اپنے یہاں کے لوکل ووٹرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا ہیوج ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اس میں تقریباً $375 بلین کی پروڈکٹس جو ہیں وہ امریکہ میں زیادہ امپورٹ ہوتی ہیں چائنا کی طرف سے, بہ نسبت چائنا امریکہ سے یہ پروڈکٹ بائی کرتا ہے. لیکن اس میں جو ایک سب سے اہم ترین ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام وہ پروڈکٹس جو کہ چائنا سے امریکہ میں امپورٹ ہوتی ہیں ان کا میجر جو شیئر ہے وہ الیکٹرانکس میں ہے. اور الیکٹرانکس ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ تقریباً امریکہ کا ہر ہاؤس ہولڈ جو ہے اس میں ٹیلی ویژن سے لے کے آپ کے سیل فون سے لے کے اور جتنے بھی دوسرے میوزک کے یا ویڈیوز کے یا فلم کے جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں یہ تمام کے تمام چائنا سے آتے ہیں. تو اگر یہ ٹریڈ وار اس طریقے سے شروع ہو گئی تو اس میں الٹیمیٹلی دونوں طرف کے کنزیومر جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوں گے. چائنا میں امریکن پروڈکٹ مہنگی ہو جائیں گی اور امریکہ میں چائنیز امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چائنیز کمپنیوں نے یہاں پر اب امریکہ میں آ کے اپنے انہوں نے آفیسز اور اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کھولنا شروع کر دی ہیں. تو یہ جو ٹریڈ وار کا ماڈل ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا زیادہ اس کے اوپر امپیکٹ نہیں پڑے گا کہ یہ ٹریڈ وار جو ہے یہ کسی قسم کی کولڈ وار میں کنورٹ ہو جائے, بلکہ میں سمجھتا ہوں دونوں طرف کی لابیز, بزنس لابیز خاص طور پہ ایسی ہوں گی جو کہ بزنس جو کہ گورنمنٹ کو اپنی پالیسی کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کے لیے یا اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے वो इसको 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 मजबूर कर देंगी. मौजूदा जो हिस्ट्री है फॉर द लास्ट 30 to 50 years की, उसमें चाइनीज मॉडल ने एक चीज तो बहुत अच्छी शो की है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को वो मॉडल फॉलो करना चाहिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी. और वो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया था, और डिसेंट्रलाइज करके चाइना ने 1978 में जो उन्होंने 47,000 सिटी गवर्नमेंट्स कायम की थी, उनकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी ने इतना ग्रो किया कि इस वक्त दुनिया के तकरीबन कोई कंट्री ऐसा नहीं है 192-200 कंट्रीज में कि जहां पर के चाइनीज प्रोडक्ट मौजूद ना हो. और ये सब कुछ कोई चाइनीज बड़े ब्रांड और कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सब स्मॉल टू मीडियम साइज चाइनीज बिजनेसेस हैं जो कि हर जगह अपनी प्रोडक्ट को जाके बेच देते हैं, पाकिस्तान से लेके पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पूरा साउथ अमेरिका. तो ये मॉडल चाइना का ऐसा है कि जिसमें कि मैं समझता हूँ कि इस ट्रेड वार में चाइना ज्यादा सिक्योर है. और इसमें मेरा अपना जाती तजुर्बा भी था, मैंने 2016 में USDA जो अमेरिका का US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इनके डेलीगेशन के साथ मैंने ट्रेवल किया था चाइना में. और वहां मैं एक चीज देख के हैरान रह गया था कि चाइना ने भी जो उनकी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें उनकी ज्यादातर मशीनरी और इक्विपमेंट जो था वो US और जर्मनी से इम्पोर्ट हुआ हुआ था, जबकि वो यही इक्विपमेंट वो सारी दुनिया को सेल करते हैं. और एक और जो चीज जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि चाइनीज ने इस ट्रेड वार को ओवरकम करने के लिए की थी कि वो अलास्का से एक बड़ी स्पेशल किस्म की फिश चाइना में इम्पोर्ट होती थी, और चाइना में उसी फिश को प्रोसेस करके और उसकी पैकेजिंग करके वो वापस कैलिफोर्निया जाके उसको सेल कर रहे थे. तो ये मॉडल मुझे एक बड़ा अट्रैक्टिव मॉडल लगा था, जिसको कि मैंने खुद इसमें जिसमें मैंने विजिट किया था
जी.
तो इस ट्रेड वार का जो इम्पैक्ट जो सबसे बड़ा होगा वो US कंज्यूमर्स पर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द चाइनीज कंज्यूमर पर इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दूसरे कॉन्टिनेंट जो है वहां से भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो है उनकी वो पूरी हो सकती.
अच्छा
है.
अब एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है आपसे कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी कोई रोल है इस पूरे सिलसिले में?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है. देखें, हुआ ये था कि चाइना हमेशा कंसिडर होता था कि एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, तो इसके ऊपर उनके यहाँ ये था कि उनके यहाँ प्रोडक्ट जो है वो चीपर रेट्स के ऊपर मैन्युफैक्चर की जाती हैं. और कई दफा ऐसा था कि कुछ सर्कल्स ऐसे थे जो कि ब्लेम करते थे चाइना को. इसमें मेरी अपनी जाती रिसर्च में तो मैंने नहीं फाइंड आउट कर सका, चूंकि मैंने तकरीबन 6-7 समर्स मैंने चाइना में पढ़ाया है मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग. लेकिन एक चीज जो कि उसके अंदर थी वो अक्सर ही कहने में आती थी कि चाइना की बहुत सारी जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं वो उनके जो जेल है वहां पर मैन्युफैक्चर की जाती हैं और उनसे वो काम लेते हैं इस तरीके से, एंड दैट्स व्हाई देयर प्रोडक्ट्स आर सो चीप इन द वर्ल्ड. ये वो 2001 में इनफैक्ट चाइना की एंट्री होती है वर्ल्ड ट्रेड में. अच्छा, जब आप WTO के मेंबर बन जाते हैं तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं प्रोडक्ट मूवमेंट्स की ग्लोबल लेवल के ऊपर जाके वो फिर आपकी काफी हद तक उनमें रिलैक्सेशन आ जाती है. तो चाइना ने इसी रिलैक्सेशन का फायदा उठाया है, और पिछले 17 साल में आप ये देखें कि 2001 से लेके दिसंबर 2001 से लेके और आज तक आप ये देखें कि उनको एक बड़ा फ्री हैंड मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, जहां पर के बहुत सारी यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों को उन्होंने कम्पीट किया है स्पेशली फाइनेंसिंग में. क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, देखें दो चीजों का इम्पैक्ट अगर हम नोट करें तो जाफरी साहब, इसमें एक चीज आपके सामने ये एक मॉडल सामने आता है. एक तो मॉडल ये था कि चाइना का 1978 में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और उसके बाद उन्होंने उनके यहाँ जो मोर देन 50,000 डैम्स क्रिएट हुए लास्ट 30 इयर्स में, एक तो ये इनका मॉडल है जिसने कि चाइना की इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट दिया, क्योंकि डैम्स बन जाने से उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और भी सस्ती हो गई. दूसरा जो मॉडल है वो ये है कि चाइना की एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड बढ़ जाने से चाइना के पास $2 trillion का ट्रेड सरप्लस पैसा है जो बाहर पड़ा हुआ है. تو ان کے پاس ان کے بزنسز کے پاس یہ ایک بڑا ایک انسینٹیو ہے کہ بہت سارے ملکوں میں اگر ان کو سوورن گارنٹی مل جاتی ہے گورنمنٹس کے ساتھ تو وہ 100% کے اوپر بھی جو ہے فائنینسنگ دے دیتے ہیں. یہ چیز دنیا کے بہت سارے ملکوں میں انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے. تو چائنا کا بہت زیادہ اس میں بینیفٹ ہوا ہے. بلکہ اس سال جنوری میں یا فروری میں شاید امریکن گورنمنٹ کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دے میڈ اے مسٹیک بائی ایڈمیٹنگ چائنا ان ٹو ڈبلیو ٹی او, کہ اگر اس وقت یو ایس اس کو بلاک کرنا چاہتا تو وہ کر سکتے تھے, لیکن ناؤ اٹس ٹو لیٹ, کیونکہ اب چائنا جو ہے وہ بہرحال ہر لحاظ سے ان کی جسے کہتے ہیں نا ان کی انٹر ڈیپینڈنس تو رہے گی دنیا میں, قوموں پر رہتی ہے ایک دوسرے کے اوپر, لیکن بہت سارے میٹرز میں چائنا بہت انڈیپینڈنٹ ہے اب.
اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات تو ہم ابھی اس سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ جو امریکہ کا ٹریڈ امبیلنس ہے چائنا کے ساتھ, ٹرمپ صاحب نے جو ایکشن لیا ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے اس امبیلنس میں ریلیف ملے گا امریکہ کو؟
نہیں, اس میں امبیلنس میں دیکھیں امبیلنس میں ریلیف اس سے نہیں ملے گا کہ اس کا جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ٹریڈ کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے ٹریڈ کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ان کے ہاں ان کا ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج یا ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس کو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دنیا میں, جیسے پاکستان کی ٹیکسٹائلز کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا بھر میں مشہور تھی, تو اس کا چونکہ پاکستان کا اس وقت ایک ان کے پاس ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھا, آہستہ آہستہ یہ ایڈوانٹیج پاکستان کا چلا گیا بیکاز کہ پاکستان میں جیسے الیکٹریسٹی مہنگی ہوتی چلے گی تو ایڈوانٹیج وہاں سے وائپ آف ہو گیا. اسی طریقے سے یو ایس میں جو ایک چیز ہے کہ یو ایس میں جو بیسک کنزیومر آئٹمس ہیں جس میں ایک الیکٹرانکس ہے, کلوتھنگ ہے, اور جو ڈے ٹو ڈے اپنا ہیومن نیڈس کی چیزیں ہیں, وہ امریکہ کی اکانومی کے لیے بیٹر ہے کہ وہ چائنا سے یا باہر کے ملکوں سے ہی پروڈیوس ہو کے یو ایس اے میں آئیں, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, اس سے امریکن کنزیومر کی جو اسپینڈنگ ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے, اور وہ جو اسپینڈنگ ہے جب وہ سیونگز میں جاتی ہے تو وہ ان کی فسکل اور مانیٹری پالیسیز کے اندر ہیلپ کرتی ہے. تو ایک طریقے سے چائنا کی جو ٹریڈ ہے ود دا یو ایس, اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یو ایس اکانومی پر بھی ہے, اور وہ یہی ہے کہ چائنا سے جو یہاں پر چیزیں, اچھا اب اس میں دو چیزیں ہوں گی, اب اس میں یہ ویل جو ہے یہ ریورس نہیں ہو سکتا. امریکہ کے اندر الیکٹرانکس انڈسٹری دوبارہ سے واپس آنا جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا, اور اس کی وجہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن امریکہ میں لیبر ریٹس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. تو یہ تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکے گا. تو الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا کہ اس ٹریڈ امبیلنس کو دور کرنے کے لیے the best way would be کہ فور ٹیٹ کی پالیسی پہ چلا جائے, اس کے اندر آپ جو ہے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نیچرلی اکر ہوتی ہیں, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کا ٹریڈ امبیلنس ہمیشہ رہے گا چائنا کے ساتھ, کیونکہ جو بیسک کنزیومر کی جو گڈس ہیں امریکہ میں, آپ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز لے لیں, فرنیچر لے لیں, آپ کلوتھنگ لے لیں, آپ الیکٹرانکس لے لیں, آپ سیل فون لے لیں, سو مچ سو کہ بہت سارے آٹو موبائل کے کمپوننٹس بھی جو ہیں یو ایس میں, یو ایس کی ایون جو ان کی جو آٹو انڈسٹری ہے اس کے بھی 80% کمپوننٹس جو ہیں وہ باہر سے ہی مینوفیکچر ہو کے آتے ہیں, امریکہ میں تو صرف اسمبلی ہوتی ہے.
صحیح.
تو یہ فیکٹر ایسے ہیں جو کہ ٹریڈ امبیلنس کو کسی بھی کنٹری کے ساتھ جو ہے اس کو کرنے کے لیے آپ یہ پیونیٹیو میجرز آپ نہیں کر سکتے, آپ کو جو ہے اس میں نیگوسیشنز پہ ہی آنا پڑتا ہے اینڈ آف دا ڈے.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا, ہم نے اس لیے کافی وقت رکھا تھا کہ آپ سے تفصیلی انپٹ لے سکیں, بے انتہا شکر گزار ہیں آپ کے. اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلرخ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.